ಇದು ಕಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في موضع آخر، والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے کہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے بنایا. عارفین فرماتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور جسے اللہ کی صحیح معرفت ہوگی وہ اللہ کی عبادت ضرور کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی معرفت ہو اور وہ اللہ کی کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ عبادت نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے عارفین کہتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، انسانوں کی تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے، اور یہ مقصد آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ مقصد آخری انسان پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے بہت ساری امتوں کو پیدا فرمایا. ان تمام امتوں میں اللہ نے ایک ایسی امت بنائی جس امت کا خطاب رحمت والی امت ہے. اور ایسی امت کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نعمتیں عطا فرمائی. یاد رکھیں کہ اللہ نے اس امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. جو خصوصیات، جو مخصوص نعمتیں دوسری امت کو نہیں ملی ہیں، ایسی مخصوص نعمتیں اللہ نے اس امت کو عطا کی ہیں. اس کی ایک لمبی فہرست ہے. ان میں دو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے آخری کتاب، کتاب الہی قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور دوسری خصوصیت کہ اللہ نے اس امت کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے. اللہ رب العزت کو اپنے کلام سے کتنی محبت ہے، قرآن کریم سے اللہ کو کتنی محبت ہے، اس کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کلام کو کوئی پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہو۔ اللہ رب العزت کے کلام کو کوئی پڑھتا ہے تو فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ کلام الہی قرآن کریم اللہ کی نگاہ میں بے پناہ محبوب کلام ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس امت کو، ہمیں اور آپ کو، جو نبی اللہ نے عطا کیا ہے، وہ پیارے نبی اللہ کی نگاہ میں کتنے محبوب ہیں، آپ کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کی نگاہ میں آپ کا کتنا مقام ہے، کہ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لاکھوں مرتبہ کلمہ توحید کا پہلا حصہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ کا اگر اقرار نہیں کرتا تو لاکھوں لا الہ الا اللہ، اربوں کھربوں سجدے، تمام تر عبادتیں اس کی قابل قبول نہیں ہیں۔ انسان کی تمام تر محنتوں، اس کی کوششوں، اس کے مجاہدوں، اس کی تمام تر عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ نے شرط قرار دے دیا کہ عبادت تو میری کرو گے، عبادت تو میرے کہنے پہ کرو گے، لیکن میرے محبوب پر ایمان رکھنا ضروری ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا تقدس، آپ کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ آپ ادھر ہی دیکھتے رہیں۔ پھر اسی کے ساتھ کہ اگر کسی شخص نے کلمہ پورا تو پڑھ لیا، لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا اور آپ کی کسی سنت، آپ کے کسی طریقے کا توہین اگر کر دیا، اہانت اگر کر دی، حقارت، تحقیر اگر کر دی کسی ایک ادا کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ پیارے آقا کی یہ ادا ہے، پیارے نبی کی یہ سنت ہے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں پیارے نبی کا مقام کتنا بلند کہ آپ کی ایک ایک ادا، ایک ادا، ایک سنت کی کسی نے توہین کر دی، تو اب اللہ کہتے ہیں اب تمہارا ایمان غیر معتبر ہو گیا، تم دائرے ایمان سے خارج ہو گئے، اور صرف دائرے ایمان سے خارج نہیں ہوئے، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا، خارج ہو گیا۔ اندازہ لگائیں، ایک سنت اور آپ کی ایک ادا، اس کی کسی نے توہین کر دی، حتیٰ کہ مسواک کی توہین اس بنیاد پہ کی کہ پیارے آقا کی ایک ادا، ایک سنت ہے، اس یہ سمجھتے ہوئے توہین کر دی، تو اس کا ایمان رخصت ہو گیا، اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی ہے۔ اسی کے ساتھ تیسرے نمبر پہ کہ اگر ایمان والا کلمہ پڑھتے 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 اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ میرے خالق ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے رازق ہیں، آپ میرے پالنہار ہیں، آپ میرے محافظ ہیں، آپ میرے ناصر و مددگار ہیں، آپ صبح سے شام، شام سے صبح تک ہر نعمتوں کے چھاؤں میں رکھتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، گویا محبتوں کے ڈھیر لگا دے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری محبت کی پہچان زبان نہیں ہے، تیری محبت کی پہچان کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت الہی کی پہچان اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ مجھے میرے اللہ سے محبت ہے، اس بنا پہ میں سجدہ کرتا ہوں، مجھے میرے اللہ سے محبت ہے اس لیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو یہ معیار نہیں ہے تمہاری زبان، معیار یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری سنتوں، میری اداؤں پر عمل کرو. گویا محبت کا تعلق ذات باری سے ہے، محبت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، لیکن اس محبت کی پہچان، اس محبت کا معیار اللہ نے نبی کی ذات کو بنا دیا کہ نبی کی ذات سے تمہارا ایسا تعلق ہو کہ تم ان کی ہر ادا، ان کی ہر سنت پر عمل کرنے لگو. یہ پہچان اللہ نے بنا دی ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی ذات پر ایمان کا صحیح ہونا موقوف کر دیا آپ کی ذات پر ایمان لانے سے، اور اللہ کی محبت کو اللہ نے معیار بنا دیا، پہچان بنا دیا پیارے نبی کی اتباع پر. پھر اس کے بعد کہا اگر یہ شان تمہارے اندر ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرتے ہو تو دو فائدہ حاصل ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ پھر تجھ سے محبت کرے گا. گویا محبت الہی اگر چاہتے ہو، اللہ کی محبت سے دل کو بھرنا چاہتے ہو اور خود اللہ کی محبت کو اگر لینا چاہتے ہو، تو معیار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں، آپ کے طریقوں پر ہمیشہ عمل کرو. ایک فائدہ ہوگا، محبت الہی حاصل ہو، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کا محبوب بن جائے، محبوب نظر ہو جائے، پھر وہ معتوب نہیں ہوگا. جو محبوب ہوگا وہ معتوب نہیں ہوگا، جو محبوب ہوگا وہ معذب عذاب میں نہیں ہوگا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گویا اللہ نے ہمیں آپ کو دو راستے بتا دیے ہیں کہ اگر مغفرت چاہتے ہو، اگر میری محبت چاہتے ہو، تو میری محبت اور مغفرت کے لیے ہم تم کو ایک طریقہ بتا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میرے حبیب کے اداؤں، میرے حبیب کے طریقوں پر عمل کرنے لگو. گویا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ذکر الہی اللہ کی محبت کا راستہ ہے، خوب ذکر الہی کرنا، خوب تلاوت قرآن کرنا محبت الہی کا راستہ ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے دل میں اپنے خالق و مالک، اپنے اللہ کی محبت آ جائے، تو اللہ نے خود اپنی محبت کے دو راستے ہمیں بتا دیے. لہذا ہمیں اپنی زندگی میں اس کو تلاش کرنا ہوگا کہ میری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع ہے یا نہیں. جب انسان پابندی کے ساتھ، جب انسان اتباع کرتا ہے آپ کی اداؤں کا، آپ کی سنتوں کا، تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اسے اللہ برکت زندگی عطا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، زندگی کی برکت اگر پانا چاہتے ہیں، کہ زندگی اور عمر اور وقت میں برکت اگر چاہتے ہیں، تو اتباع نبوی یہ برکت زندگی کا ذریعہ ہے. تھوڑے وقتوں میں زیادہ کام ہو جانا. پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ، استقامت. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز میں استقامت نہیں ہے، مداومت نہیں ہے، مجھے کسی چیز میں دوام نہیں ہے، استمرار نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. اس کا راستہ بتا دیا، کچھ نہیں، صبح سے شام، شام سے صبح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم کر لو. بڑا فائدہ یہ ہوگا تمہاری زندگی میں استقامت آ جائے. اگر تہجد پڑھتے ہو پابندی سے آنکھ کھل جائے. اگر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہو بر وقت وہ دعائیں یاد آ جائیں گی. تو استقامت یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ، جب انسان سنتوں پر پابندی سے عمل کرتا ہے تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے جو صالحین بندے ہیں، ان صالحین بندے کی محبت دل میں آ جاتی ہے. صالحین کی محبت دل میں آتی ہے، جب صالحین کی محبت دل میں آئے گی تو انسان صالحین سے قریب ہوگا، اور صالحین سے جب قریب ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، اس کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، وہ اوصاف حمیدہ، وہ کمالات و خصوصیات اس میں جذب کر جائیں گی، تو صالحین کی محبت انسان میں آنے لگتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے، جب انسان صدق دل سے عظمت کے ساتھ جب پیارے نبی کی اداؤں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں پر اس کا رعب عطا کر دیتے، دوسروں پر اس کا رعب پڑتا ہے، رعب عطا کر دیتے۔ یہ چار فائدے، اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاں پیارے نبی کی سنتوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، مغفرت بھی حاصل ہوگی، وہیں یہ فائدہ بھی اللہ نے رکھ دیا، برکت زندگی بھی ہے، استقامت عمل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صالحین کی محبت بھی ہے، اور غیروں پر رعب و دبدبہ بھی ہے۔ اسی بنیاد پر خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے ہی مشائخ میں سے ہیں، اور جن کی زندگی سنت کے سانچے میں اس طرح سے ڈھلی ہوئی تھی کہ ایک لمحے کے برابر بھی، سر منہ بھی سنت کے خلاف ان کو گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ خادم سے آپ نے فرمایا کہ بھائی ذرا کچھ ضرورت ہے، کالی مری لے کر آؤ، کالی مری، مرچ، کالی مری لے کر آؤ۔ وہ چھ دانہ لے کر آ گئے، چھ دانہ لے کر آ گئے۔ گنا، فرمایا کہ صوفی صاحب، میں تو سمجھتا تھا کہ سنت کا شوق اور سنت کا جذبہ آپ کو لگ چکا ہے، لیکن ابھی تک اندازہ ہوا کہ سنت کا چسکا آپ کو نہیں لگا۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ دانے منگوائے، اس میں کون سی مناسبت ہے؟ فرمایا اگر لانا ہی تھا تو طاقت لاتے، پانچ لاتے یا سات لاتے، پانچ لاتے یا سات لاتے، کیونکہ اللہ کو بھی طاق، یعنی تین، پانچ، سات، نو، یہ اللہ کو بھی طاق پسند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طاق پسند ہے۔ اس درجے میں سنتوں کا خیال یا آپ کی اداؤں کا خیال تھا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں۔ اسی بنیاد پر تقریباً اکثر مشائخ نے اس بات کا اقرار و اعتراف کیا ہے، اکثر مشائخ نے اس بات کا اعتراف و اقرار کیا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں کچھ زیادہ ہی سنتوں کا اہتمام ہے، ہر سلسلے میں اہتمام ہے، ہر سلسلے میں سنتوں پر دوام و استمرار ہے، مگر بعض مشائخ نے اس کا اقرار و اعتراف کیا ہے کہ اس سلسلے میں شروعات کی جو کتابیں ہیں اس میں بہت زیادہ زور دیا گیا سنتوں کے اہتمام پر۔ تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا شکر ہے، میرے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے علوم ظاہریہ کو حاصل کیا، ہر طرح کے علوم ظاہریہ کو میں نے حاصل کیا، پھر اس کے بعد علوم باطنی کو میں نے حاصل کیا، علوم ظاہری کو حاصل کیا، پھر علوم باطنی کو میں نے حاصل کیا، پھر چاروں سلاسل، چاروں جو سلسلے ہیں مشائخ کے، چاروں سلاسل کی چیزوں کو میں نے پڑھا، ان کے اسباق کو پڑھا، پھر اس کے بعد پھر چاروں اسباق پر میں نے مجاہدے کیے، زبردست میں نے مجاہدے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے اوپر ایسے علوم کو منکشف کیا، میرے اوپر ایسے علوم اللہ نے کھول دیے، ایسے راز و اسرار اور حکمت اور ایسی پوشیدہ باتیں اور ایسی نقطے کی باتیں، پوائنٹس کی باتیں اللہ نے میرے اوپر کھول دیں کہ جس کو میں اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا، اگر کہوں گا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی سمجھ سے باہر ہوگا۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ تمہارے مخاطب جیسے ہوں، ان مخاطب کی سمجھ کے مطابق ہی بات کیا کرو، مخاطب کی سمجھ سے بالا تر ہو کر بات مت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت میں مخاطب کی سمجھ، اس کی صلاحیت، اس کے کیچ اپ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو سامنے رکھ کر دین کی باتیں کی جائیں۔ تو خواجہ سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان باتوں کو کہہ دوں تو بہت سے لوگ جو علوم باطنی کو نہیں سمجھتے میرے بارے میں فلاں فلاں لفظ استعمال کریں گے، اس لیے میں یہ باتیں نہیں کہتا۔ پھر فرماتے ہیں ان تمام تر نعمتوں کے باوجود، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود میں عرض کرتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے ایک دعا ہے، ایک ہی دعا میری ہمیشہ سے ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ مجھے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا کرنا۔ اے اللہ، سنتوں پر توفیق عمل کرنا، سنت کے مطابق ہی زندہ رکھنا، اور اے اللہ موت جب آئے اس وقت بھی سنت کے مطابق ہی میری موت آئے۔ اب سنیے آگے، مجھے اس بات پر یقین ہے، کیا دعا تھی؟ اللہ سنت کی توفیق دینا، پوری زندگی سنت پر عمل کرنے کا موقع دینا، اور مرتے وقت تک اللہ مجھے سنت پر عمل کے ساتھ زندہ رکھنا۔ یہ تین دعائیں فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو بندہ بھی میری اس دعا پر میرے لیے آمین کہے گا، جو بندہ بھی میری اس دعا پر میرے لیے آمین کہے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنتوں کا کتنا اہتمام تھا، اور کیسی رغبت تھی، اور کیسا شوق تھا، اور کیسی اہمیت تھی۔ آج کی گفتگو کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے۔ تو اللہ کی محبتوں کے ساتھ ساتھ اگر ذکر الہی ہم کرتے ہیں، تلاوت قرآن اگر کرتے ہیں، اگر تسبیحات اگر پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ذریعہ، ایک بڑا راستہ ہے اس اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کا، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور آپ کی اداؤں پر عمل۔ اس بنیاد پر حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے اور آپ میدان عرفات میں تھے، تو وہاں پر بعض حضرات صحابہ میں یہ بات آئی کہ آج یوم عرفہ ہے، نوی تاریخ ہے، اور اس نوی تاریخ میں، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، نوی تاریخ میں روزہ رکھنا سنت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ اب یہ بات آپس میں چل رہی تھی، ایک صحابیہ ہیں بڑی ہوشمند، ان کے پاس اونٹنی کا دودھ تھا، تو انہوں نے کہا دیکھو میں اب بھی مسئلہ حل کراتی ہوں، ہوشمندی تھی، لہذا انہوں نے کسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں اونٹ کا دودھ پیش کر دیا، اونٹنی کا دودھ پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا، ایک ہدیے کے طور پہ ایک چیز آئی، آپ نے اسے پی لیا، مسئلہ حل ہو گیا کہ آپ حج میں ہیں، یوم عرفہ میں ہیں، آپ روزے سے نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہو گیا کہ یوم عرفہ میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ مگر دیکھیے ہمارے اکابر کی زندگی، جن کا نام ہم کتنی محبتوں سے لیتے ہیں، جن کا نام کتنی محبتوں سے لیتے ہیں، جن کا نام کتنی عظمتوں سے بولتے ہیں، جن کی کتابیں، فضائل اعمال وغیرہ کتنی محبت سے پڑھتے ہیں، ان کو دیکھیں کہ جب بھی حج میں جاتے، یوم عرفہ میں پہنچتے، تو خادم سے کہتے کہ جاؤ کہیں پہ اونٹنی کا دودھ اگر مل جائے تو لے آؤ تاکہ میں پی لوں، تاکہ یہاں پہ میرا اونٹ کا دودھ پینا پیارے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں تھی، ایک اتفاقی چیز تھی، اچانک کی باتیں تھی، اس کے باوجود بھی اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر جو اکابر بنے ہیں، اس راہ میں جو اللہ کے محبوب بنے ہیں، جن کو اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، جن کو ظاہر و باطن کی نعمتیں ملی ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی اداؤں، آپ کی سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام رہا کرتا تھا۔ اس لیے آج اس مجلس میں ہم اسی بات کی فکر کو لیں کہ انشاءاللہ پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ اپنی زندگی میں سنتوں کو تلاش کریں گے کہ ہمارے اندر کون کون سی سنت ہے اور کون کون سی سنت نہیں ہے۔ جو سنتیں ہمارے اندر نہیں ہیں اس پر ہم پابندی کے ساتھ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اگر آپ غور کریں گے تو صبح سے شام تک، آج صبح سے لے کر شام تک جو چند سنتیں ہیں، آئندہ کل بھی صبح سے لے کر شام تک وہی سنتیں ہوں گی، کوئی نئی سنت نہیں ہوگی، وہی سنتیں ہوں گی جو آج صبح سے شام تک کی ہے، الا ماشاءاللہ۔ اور رات کو اگر آپ دیکھیں غروب شمس سے لے کر صبح صادق یا فجر تک کی جو سنتیں ہیں وہ وہی ہوں گی دوسری رات بھی جو آج ہوں گی، اس لیے کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم آج اپنے اللہ کے حضور اللہ سے مانگیں گے کہ پیارے اللہ مجھے پیارے نبی کی اداؤں کا صرف عاشق نہیں بلکہ اس کا عامل بنا دیجئے، استقامت کے ساتھ بنا دیجئے، ہم بستر پر لیٹیں تو سنت کے مطابق ہوں، دعاؤں کے ساتھ ہو، تسبیحات کے ساتھ ہو، اٹھیں رات کو آنکھ کھلے تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے پر ہو، یقیناً یہ چیزیں بڑی برکت کو لاتی ہیں اور بہت ساری مصیبتوں کو زندگی سے چھوڑ دیتی۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، من راغب عن سنتی فلیس منی، بڑی عجیب روایت، علماء طلبہ کے لیے بڑی اہم ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ ایک علمی بحث ہے کہ چھوڑنا الگ ہے اور اعراض الگ ہے، بہرحال جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم سے قریب نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک روایت ہے مشکات شریف میں، اس روایت میں ہے کہ چھ انسان ایسے ہیں جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے، اور اس میں ایک جملہ بڑا عجیب آپ نے فرمایا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی یہ فرما کر کہ چھ افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور نبی کی بھی لعنت ہے، اور نبی کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی، گویا لعنت کی جو بد دعا ہے وہ بھی قبول ہو جاتی۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ نے چھ کا تذکرہ کرتے ہوئے اخیر میں فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کا چھوڑنے والا، اللہ اکبر، اعراض کے ساتھ میری سنتوں کو چھوڑ دے، جس کو آپ انگلش میں اگنور کہتے ہیں، اگنور کر دینا، اعراض کے ساتھ کسی چیز کو چھوڑ دینا، یہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اعراض سے بچائے، اور تہاون، ہم اور آپ جو سنتوں کو چھوڑتے ہیں وہ سستی، تہاون اور غفلت کی بنیاد پر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اعراض کی بنیاد پر اگنور کرتے ہوئے سنت کو نہیں چھوڑتے، الا ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم سے سنتیں چھوٹتی ہیں تو سستی اور غفلت کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ سنت، یہ سستی اور یہ غفلت ہم سے نکل جائے۔ بس آخری بات سنیے گا سنت کے تعلق سے، کہ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، یہ بظاہر دوسری یا تیسری صدی کے ہیں، اس زمانے کی بات۔ تو زین الدین عراقی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات سے؟ تو اس نے بڑی شرمندگی ظاہر کی، رونے لگا کہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ کہا نہیں، کہو، جب توبہ کی توفیق مل گئی ہے تو کہو۔ تو اس نے کہا کہ میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں، کفن چوری کیا کرتا تھا، اب مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے کتنے مردوں کو، کتنی لاش کو، مرد و عورت کو میں نے قبر میں ننگا کر دیا، میں اتنا شرمندہ ہوں کہ میں خدا کے ہاں کیا جواب دوں گا کہ اگر کسی ایک مردے نے کہہ دیا کہ پروردگار اس بندے نے مجھے قبر میں ننگا کر دیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بڑا شرمندہ تھا، توبہ طائب کرایا اس کو، اس کے بعد کہا کوئی عجیب بات ہو تو بتاؤ، تو اس نے کہا کہ عجیب بات یہ تھی کہ کئی ایسے مردے تھے کہ جب ایمان والوں کو دفن کیا جاتا ہے تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، کئی ایسے مردوں کو میں نے قبر میں دیکھا کہ اس کا بدن تو قبلے کی طرف ہے اور اس کی گردن موڑ کر اس کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا گیا ہے، سینہ اس کا بدن تو قبلے کی طرف، اس کا چہرہ موڑ کر، گردن کو موڑ کر اسے قبلے کے بالکل دوسری جانب کر دیا گیا۔ تو زین الدین عراقی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صاحب نسبت انسان تھے، اور ایسے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت میں ایک عورت ان کے گھر میں آئی تو اتفاق سے مصلے پر اس کا پاؤں پڑ گیا، مصلے پر اس کا پاؤں پڑ گیا۔ تو اس عورت نے گھر والی سے کہا، ان کی اہلیہ سے کہا کہ بہن یہ مصلے پر لگتا ہے کسی نے پیشاب کر دیا، اس کو دھو دو ورنہ نماز خراب ہو جائے گی۔ تو ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو روزانہ بھیگ جاتا ہے، روزانہ بھیگ جاتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا روزانہ بھیگتا کیا مطلب؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جب یہ تہجد میں اٹھتے ہیں تو اپنے اللہ کے سامنے اتنا روتے ہیں سجدے میں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنسوؤں سے روزانہ سجدے کی جگہ پر مصلی بھیگ جاتا ہے، اس درجے کے امام اوزائی رحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، آج تو ہمیں رونا بھی نصیب نہیں آتا، ہماری آنکھیں کتنی سوکھ چکی ہیں، جبکہ ان حضرات کے ہاں گناہیں پھٹکتی نہیں تھی، آتی نہیں تھی، پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیسا مجرم بنا کر پیش کرتے تھے۔ کتنا امام اوزائی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی گردنیں موڑ دی جاتی ہیں، مڑ جاتی ہیں جو پیارے آقا کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں ہم سے بھی کہہ دیا جائے تم مستقل اتنی سنتیں چھوڑتے تھے، کنٹینیو تم ہمیشہ سنتوں چھوڑتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اعراض، اگنور، اعراض کے طور پہ تم چھوڑتے تھے، کہیں ہم سے ایسا نہ کہہ دیا جائے۔ اس بنیاد پر اگر ہم اور آپ سچے دل سے اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں، پیارے اللہ کی محبت کے اگر طلبگار ہیں، اسی محبت کی طلب میں اگر ہم بیٹھ بھی ہیں اور ذکر الہی بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تو اگر سچے طلبگار ہیں تو اسی محبت الہی کے لیے ہمیں پیارے نبی کی سنتوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ آج ارادہ کر لیں، ہم ارادہ کریں گے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے دو اہم سنتوں کو بتاؤں کہ آپ کی کچھ سنتیں تو وہ ہیں کہ جو وقتی ہیں، ایک خاص وقت میں ہے، کھانے کے وقت کی سنت، آرام کرنے کی سنت، گھر سے نکلنے کی سنت، گھر سے نکلے سنت ادا ہو گئی ختم، مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد میں داخل ہونے کی سنت پر عمل ہوا، وہ سنت اب ختم۔ تو کچھ سنتیں آپ کی ایسی ہیں کہ جو وقتی ہیں، آپ ٹیمپروری کہہ لیجئے شاید، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو دائمی ہیں، ہمیشہ کی۔ دو سنتیں بطور خاص آپ کی بڑی دائمی ہیں۔ ایک آپ کی سنت غزے بسر، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا۔ ہم نگاہوں کو جھکانے کی سنت، ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلنا یا اس طرح اپنی نگاہ کو رکھنا کہ کسی غیر محرم کے اوپری حصے پر نظر نہ پڑے، یہ غزے بسر ہے، آپ کی دائمی سنت تھی۔ اسی طرح آپ کی دائمی سنت متواصل الاحزان، دائم الفکرہ، ہمیشہ آپ دین کے لیے فکر مند رہتے تھے، امت کے لیے فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ آپ ایک غم میں رہتے تھے، امت کے غم میں رہتے تھے اور اپنے یاد الہی کے غم میں رہتے تھے۔ ایک اور آپ کی دائمی سنت جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ ہر دم اپنے اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر دم گویا ذکر الہی میں رہنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا ہمیں جس طرح دوسری سنتوں پر عمل کرنا ہے، محبت الہی اگر چاہتے ہیں، رضائے الہی اگر چاہتے ہیں، تو ہمیں غزے بسر بھی کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو، بڑے ہی سوز اور درد کے ساتھ یہ بات ہے کہ آج دیکھیں ہر طرف آسمانی فتنے بھی ہیں، فضائی آسمانی آزمائشیں بھی ہیں، فضائی مصیبتیں بھی پھیل رہی ہیں، وائرس جس کو کہہ رہے ہیں آپ، ایک جگہ آیا پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ، یہ جو وائرس پھیلتا جا رہا ہے یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تو ہے۔ اور زمینی فتنوں کو دیکھیں، کتنی تیزی کے ساتھ زمین کا ماحول خراب ہو رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ، اللہ اکبر۔ تو کیا ہم اور آپ اسی طرح رہیں گے؟ اور کیا ہماری آنکھیں بھی نہ بدلیں؟ کیا ہمارا دل بھی نہ بدلے؟ ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق، سنت کے سانچے میں نہ ڈھلے؟ کیا اسی طرح ہم رہیں گے؟ ہم چاہتے ہیں زمین کی فضا جو بگاڑتے ہیں وہ نہ بگاڑیں، وہ بدل جائیں؟ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ جو لوگ زمینی فضا بگاڑ رہے ہیں وہ نہ بگاڑیں بلکہ وہ سدھر جائیں، یہ چاہتے ہیں۔ جو حکام ہیں وہ بھی جو چاہتے ہیں وہ نہ کریں بلکہ بدل جائیں۔ تو ہم دوسروں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ فتنہ کرنے والے فتنے سے بدل جائیں، ظالمانہ انداز اختیار کرنے والے ظلم سے بدل جائیں، یہ فضا میں جو وائرس پھیلتا جا رہا ہے وہ فضا بدل جائے۔ تو اللہ اکبر، کبھی ہم نے اپنے آپ میں سوچا کہ ہم بھی تو کچھ بدل جائیں؟ لہذا ہمیں بدلنا یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بدل دیں، اپنی زبان کو بدل دیں، اپنے دل کو بدل دیں، اور اپنے ظاہری بدن کو بدلنے سنتوں کے سانچے میں، تو جا کر ہمارا یہ سوچنا بالکل صحیح ہوگا کہ جو ہم خود بھی بدل رہے ہیں تو ہماری تمنا ہے کہ وہ سب بدلیں، تو جب ہم خود بدلیں گے تو اللہ ہماری تمناؤں کے مطابق ضرور ان کو بھی بدل دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ ان اللہ لا یغیر بقوم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش کریں، اور سنتوں کے سانچے میں اپنے آپ کو لانے کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں، اپنے اللہ سے ضرور مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کے فائدے ضرور حاصل ہوں گے۔ اسی مقصد کے لیے ہم آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ ایک نیا ارادہ، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا جذبہ، ایک عزم مصمم، اور اللہ سے توفیق مانگ کر یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ جب آدمی پابندی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں، توفیق عمل بھی اسے ملتا ہے، اسے اخلاص عمل بھی ملتا ہے، اور اسے نور عمل بھی ملتا ہے۔ اس لیے آپ ہم سب یہاں پر اسی طلب میں آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے آج یہاں پر جمع ہونے کو ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اب اس کے بعد انہی تمام چیزوں کی طلب کے ارادے سے اپنے اللہ کو والہانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں، خوب جم کر، دل لگا کر، یکسوئی کے ساتھ، ذہن کو خالی کر کے اپنے اللہ کو اس طرح سے یاد کریں کہ اللہ کو ہم کمزوروں پر رحم آ جائے، اور اللہ تعالی ہماری ہر چیزوں کو بدل کر عمدہ سے عمدہ بنا دے، اور یہاں سے ہم لوٹیں تو ایک اچھے حالت میں لوٹیں اور اچھی چیزوں پر جا کر عمل کرنے لگے۔ اس طرح بیٹھے شروع میں جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں، خوب دل لگا کر اپنے اللہ کو یاد کریں۔ ریکارڈنگ بند کر دیں۔ دیکھو میرے دوستو، بہت 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 جذبے سے پڑھو، تڑپ تڑپ کے پڑھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مظلوم ہوتے ہیں،